اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. آمين يا رب العالمين. हमने अभी तक हदीस यहाँ तक 1229 और 1230 ये कर ली हुई है. आगे हम देखते हैं जी. नफीसा आप बताएंगी कि कौन ऐसा शख्स है कि जब वो दुनिया से चला जाए तो वो दोबारा दुनिया में नहीं आना चाहता.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु. वो जो अल्लाह की राह में शहीद होगा उसको अल्लाह ताला ऐसा इनाम इकराम वहाँ पर देंगे कि वो बार बार चाहेगा कि मैं दुनिया में वापस जाऊँ. लेकिन जो
नहीं जाना चाहेगा,
अच्छा जो नहीं जाना चाहेगा, जाहिर है जो बाकी तो जो आम लोग होंगे जो शहीद नहीं हुए होंगे अल्लाह की राह में जिनको जन्नत मिली होगी वो नहीं जाना चाहेंगे अपनी जन्नत छोड़कर. लेकिन जो शहीद है क्योंकि उनको ऐसी जगह अल्लाह ने दी होगी कि वो चाहेंगे कि मैं बार बार जाके और फिर इसी तरह शहीद होकर और अल्लाह की राह में और ये इनाम इकराम पाऊं अल्लाह की रजा ना.
जज़ाकल्लाहु खैरन. तो यानी इसका जवाब ये है कि जो इंसान जन्नत में दाखिल हो जाए वो कभी दोबारा दुनिया में नहीं आना चाहता. दुनिया में यानी और दूसरे लोग भी हैं, शहीद भी हैं जो जन्नत में जाएंगे, लेकिन एक शहीद वाहिद ऐसा है कि जो दुनिया में वापस जाना चाहता है और वो ये दुनिया के मज़ों के लिए नहीं बल्कि उस लज़्ज़त के लिए जो उसको मिली और जो उसको अल्लाह ताला के हाँ मकाम मिला है शहादत की वजह से. इतना बड़ा मर्तबा शहादत का. आपको पता है एक तो काफिर है जो दुनिया में वापस जाना चाहता है और एक शहीद है. और शहीद और काफिर दोनों की तमन्ना में बहुत फ़र्क है. दोनों दुनिया में जाना चाहते हैं मगर वो काफिर जो है वो किस लिए जाना चाहता है या फासिक जो गुनाहगार है वो इसलिए जाना चाहता है कि दोबारा अमल करके वो अपने आप को जहन्नुम से आज़ाद करा ले. लेकिन जन्नत में जाने वाला याद रखें कोई भी वापस नहीं आना चाहेगा. तो जन्नत ऐसी जगह है कि वहाँ पे बोरियत नहीं है. वहाँ पे कोई ऐसा वो नहीं कि कोई इंसान ये कहे दुनिया को याद करके हाय काश हम वापस दुनिया में चले जाएं. बड़े याद आते हैं वो दिन. इंसान ने हालांकि जहाँ पे ज़िंदगी गुजारी हो जिस मुल्क में जिस शहर में हमेशा उसकी आरजू होती कितनी भी अच्छी जगह हम जाके बस जाएं लेकिन हमारी आरजू होती है कि हाय एक दफ़ा वापस जाएं देखें वहाँ पे. लेकिन जन्नत में जाने वाले की कभी आरजू नहीं होगी कि वो दुनिया में वापस लौटे. जज़ाकल्लाहु खैरन जी. अच्छा हुमा गनी आप बताएंगी कि अल्लाह के रास्ते में जो एक दिन और रात गुजारता है तो ये किसके बारे में बात की जा रही है. क्या जो दीने इस्लाम के लिए यानी इल्म हासिल करता है या ये तो क्या वो भी इसमें शामिल होगा.
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू. जी उस्ताज़ा सबसे पहले तो ये जैसे अगर देखें यहाँ पे जो ये टेक्स्ट में अगर हम बात करें तो ये जहाद की गिफ्ट बुक में आता है. तो जो अल्लाह के रास्ते में जंग के लिए निकलता है. और दूसरी कैटेगरी अगर हम जैसे आपने की कि किसी कोई इल्म फैलाता है या दीन के लिए सरबुलंदी में करता है तो वो भी इस कैटेगरी में आएगा. लेकिन इसका वो मर्तबा नहीं है जो कि जहाद में निकलने वाले का है.
वेरी गुड. अच्छा ये देखिए अल्लाह के रास्ते में एक दिन या एक रात गुजारना इतना बड़ा मर्तबा है. इतना बड़ा मर्तबा है दुनिया में जो कुछ भी है दुनिया भी पूरी और जो कुछ भी है सबसे बेहतर है सिर्फ एक दिन या रात गुजारना. यानी आप पूरी जिंदगी नहीं गुजार रहा पूरी जवानी नहीं गुजार रहा एक दिन और रात का भी इतना बड़ा मर्तबा है. यानी कितनी बताने का मकसद यहाँ पे ये है कि कितना बड़ा ये एजाज है जो किसी को मिलता है कि अगर किसी को पूरी दुनिया मिल जाए जो कुछ उसमें है उससे भी ज्यादा बेहतर चीज इसने पाली. अब यहाँ पे डिफाइन नहीं किया गया किस तरह से. मतलब क्या जन्नत में पालेगा वो या वो सवाब में पाली उसने या किस तरह से. बस आपको ये समझ जाना चाहिए इन टोटलिटी के जब भी कोई अपना ऐसा वक्त अल्लाह के रास्ते में गुजारता है अपने 24 आवर अपना 12 घंटे एक सुबह या एक शाम गुजार देता है तो वो इतना बड़ा एजाज है کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں سب سے زیادہ بہتر ہے. تو اس سے اور دوسری حدیث میں آیا اس سے بڑھ کے ہے. تو انہوں نے بالکل جو صحیح بات بتائی کہ ویسے تو اللہ کے راستے میں جو لڑے لیکن اس کے بعد بھی اس کے بعد آتے ہیں. آف کورس اس کے برابر نہیں ہو سکتا, مگر یہ آپ سوچ لیں کہ اس کے بعد والا بھی مرتبہ ہے. چلو ہم پہلا والا نہیں بھی پا سکیں تو وہ بھی کتنا افضل ہے کہ کسی انسان علم کے راستے میں اگر وہ ایک دن یا رات گزارتا ہے تو کچھ سیکھنا ہے یا کچھ پھیلانا ہے اللہ کی دین کو اس کی خاطر کرتا ہے. کیونکہ جو جہاد کرنے والا ہے وہ بھی کلمہ اللہ بلند کرنے کے لیے ہی جہاد کرتا ہے. وہ اپنی تلوار سے لڑتا ہے, کوئی اپنے قلم سے لڑ رہا ہے, کوئی اپنی زبان سے دفاع کرتا ہے دین کا. وہ بھی سارے پھر اس کے بعد کی کیٹیگریز میں آ جاتے ہیں. اگر آپ مقام اور مرتبہ اندازہ کریں اس کا کہ کتنا, تو اس لیے کوئی بھی وقت جو اللہ کے راستے میں گزرے کبھی اس کو معمولی نہ جانے, اور کبھی اس کے اوپر شکایتیں نہ کریں میں تھک گئی, میں یہ ہو گیا, وہ بڑا کام تھا, یہ تو میرے اوپر بڑا ہی بوجھ پڑ گیا, سارا کام مجھے ہی دیتے جاتے ہیں, بس میں ہی ہوں, میں یہ کرتی ہوں اور میں وہ کرتی ہوں. یہ شکایت کس بات کی؟ آپ کو اگر اتنی بڑی بھلائی مل رہی ہے تو اس کے اوپر تو آپ کو آنر سمجھنا چاہیے. کسی کو وائٹ ہاؤس میں چھوٹا سا کوئی انٹرنشپ بھی مل جاتی ہے نا, وہ فخر کرتے ہیں اس بات کے اوپر کہ دیکھیں جی ہمیں, ہم وہاں پہ جاتے ہیں, بس ایک داخلہ ہی مل گیا نا, کوئی نوکری بھی نہیں ملی, اتنی بڑی بات اس کو سمجھتے ہیں. یہ احساس کیا کم ہے کہ دنیا اور جو کچھ دنیا میں اس سب سے بڑھ کے برابر اللہ اکبر اس سے بہتر ہے, یعنی ایکول بھی نہیں بہتر ہے. اور آپ اگر ہم چلو ہم ایکول لے لیتے ہیں, چلو ایک نیچے کا ایکول ہونے میں بھی کتنی بڑی بات ہے, تو پھر کیا ہمارے پاس کبھی بھی شکایت کے الفاظ آ سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو فار گرانٹیڈ لے سکتے ہیں؟ کیا ہم اس کو فالتو کام سمجھ سکتے ہیں؟ اور کیا اس کے اوپر شکایتیں کر سکتے ہیں؟ ہمیں تو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تو ہمارا وقت اس میں لگوا رہا ہے, کہیں اور بھی لگ سکتا تھا, کسی ہسپتال میں لگ سکتا تھا, کسی عدالتوں میں لگ سکتا تھا, پولیس اسٹیشنوں کے چکروں میں لگ سکتا تھا, کوئی اور کسی ایسے کام میں لگ سکتا تھا جو بالکل بیکار کا ہے. لیکن اللہ تیرا کتنا شکر ہے کہ تو نے اپنے راستے میں ہمارا وقت لگوایا. ٹی وی کے آگے لگ سکتا تھا, بازاروں میں لگ سکتا تھا, چولوں کے آگے کھڑے ہو کے لگ سکتا تھا, لیکن اللہ تو نے ہمیں اس کام کے لیے چنا ہے. تو یہ ہم سب کو میں ہی کہتی ہوں اس چیز کے اوپر ہر وقت شکر گزار رہے ہیں, اس کو کبھی فار گرانٹیڈ نہ لیں. چاہے کتنے ہی پرانے آپ اسٹوڈنٹ ہیں, کتنے ہی پرانے آپ پہلے سے یہ کام کر رہے ہیں, اس کام میں ہیں, بعض دفعہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان قدر بھی ختم ہو جاتی, کوئی ایسی بات ہی نہیں. شروع شروع میں جب آتے ہیں بہت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں لوگ, اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ تو روٹین کا ہی کام ہے, یہ کون سا ایسا, یہ بہت بڑا کام ہے. ٹھیک ہے, جی. پھر اچھا میرے خیال میں یہ کر لیا تھا لاسٹ ٹائم کہ میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا, یہ مجھے بتائیں گے آپ لوگ یہاں پہ لکھ کے لائیو براڈ کاسٹ پہ, کہ یہ تو میں نے آپ لوگوں سے پوچھا تھا کہ جو قاتل اور مقتول ہے وہ کیسے دونوں جائیں گے جنت میں, نہیں پوچھا تھا؟ اچھا میں پھر آپ پوچھ لیتی ہوں. جی کلثوم آپ بتائیے کہ قاتل اور مقتول, ایک تو قاتل ہے وہ کیسے جنت میں چلا جائے گا جبکہ مقتول اس نے قتل کیا کسی مسلمان کا.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
جی اس میں یہ ہے کہ جیسے اگر کسی نے کسی کو شہید کیا, وہ خود تو مسلمان نہیں تھا اس وقت, لیکن جس کو کیا تھا ظاہرہ وہ شہید تھا, لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی توفیق دی کہ انہوں نے توبہ کی اور اسلام لے آئے, اور وہ بھی پھر اللہ کی راہ میں شہید ہو گئے. تو اس طرح سے دونوں ہی قاتل اور مقتول دونوں ہی جنتی ہیں نا پھر.
تو پھر مقتول کا کیا بنے گا, اس بیچارے کے اوپر تو ظلم ہو گیا نا.
لیکن چونکہ جب وہ اسلام لے آئے تو پھر اس سے پہلے تو جو بھی گناہ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں نا.
نہیں یہ جو مقتول ہوا ہے اس کو اب کس طرح سے انصاف ملے گا پھر؟
وہ تو اللہ اپنے پاس سے پھر جیسے چاہے وہ
اپنے
دے سکتا ہے نا اپنے.
بالکل بالکل, جزاک اللہ خیرن. اللہ تعالیٰ یہ نہیں سوچیے گا کہ ہائے بےچارا پھر اس مظلوم کا کیا ہوا, اس کا تو قتل یعنی اس کا خون رائے گا گیا کیا کہ وہ مطلب اللہ کے راستے میں قتل ہوا ہے. تو نہیں, اللہ تعالیٰ اس کو کمپنسیٹ کرے گا. یاد رکھیے اللہ کے ہاں انصاف ہے. قیامت کے دن ایک بے سینگ بکری کو سینگ والی بکری نے مارا بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس ظلم کا بھی بدلہ دلائے گا. تو آپ سوچتے ہیں کہ کسی کی جان چلے گی؟ بھلے اب دوسرا مسلمان ہو گیا وہ کہے گا جی میں تو مارا نا, मैं तो मेरी तो इसने जान ली थी ना, तो अब अल्लाह ताला अपनी तरफ से, क्योंकि उसको अल्लाह ने उसको भी जन्नत में दाखिल करना है, तो अल्लाह ताला अपनी तरफ से इसको कॉम्पेंसेट करेगा जो मकतूल होगा, इसके दर्जे बुलंद करेगा, इसके लिए अल्लाह ताला और इनाम और इकराम करेगा ताकि उसकी भी कॉम्पेंसेशन हो जाए। तो अल्लाह के यहाँ ऐसा नहीं कि कोई आप ये सोचेंगे भाई इस बेचारे के साथ तो जुल्म हुआ, ऐसा नहीं है। फिर हम जो नेक्स्ट हदीस है जी शहादी, आप बताएंगी कि अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने वाले को जो मदद सवारी वगैरह देता है उसकी फजीलत बताई गई है, उसके घर वालों की देखभाल नेकी बताई गई है, इससे आपने क्या सीखा इस हदीस से?
यानी जो जो उसके घर की देखभाल करता है या उसकी निगरानी करता है तो वो ऐसा है जैसे वो खुद ही इस गज़वा में शरीक हुआ है, यानी उसको इतना सवाब मिलता है।
लेकिन आपने इसे सीखा क्या? ये तो हमने पढ़ लिया ना, आपने इससे यानी वैसे क्या आपको सबक मिलता है?
हमने इससे सबक लिया है कि इस तरह अल्लाह की राह में जो काम करते हैं या जो तालीम देते हैं या जो हज के लिए जाते हैं, अगर हम भी उनके पीछे इसी तरह करें तो हमें भी इस तरह अजर सवाब मिलता है।
शाबाश, बिल्कुल। देखिए यहाँ पे ये पता चल रहा है कि बाज दफा डायरेक्टली हम कोई काम खुद नहीं कर सकते, मसलन है कोई यहाँ पे आप देखें अल्लाह के रास्ते में कोई गज़वे के लिए निकला तो दूसरा बंदा वो खुद नहीं जा सकता। अब क्या है, वो इसको चलो सामान ही दे देता है, इस तरह उसकी हेल्प कर लेता है, तो वो भी ऐसे ही काउंट होगा जैसे उसने खुद शिरकत कर लिया। इसी तरह वो खैर ख्वाही के साथ उसके घर वालों की, उसकी फैमिली को टेक केयर कर ले, उसके घर का सौदा सलफ ला रहा है, उसके घर वालों को कोई तकलीफ ना पहुंचे, वो तो गया हुआ ये जा नहीं सका, मगर सिर्फ उसकी फैमिली की टेक केयर करने की वजह से या उसको साजो सामान देने की वजह से, यानी फैसिलिटेट करना किसी को नेकी के काम में, बेसिकली पता नहीं अभी इस लफ्ज को मैं उर्दू में कैसे कहूँ, मदद देना, मतलब फैसिलिटेट करना किसी को नेकी के काम में, इंसान को इसका इतना बड़ा अजर मिलता है कि वो भी ऐसा ही समझा जाता है जैसे उसने खुद नेकी की। ये है सबक यहाँ पे सीखने का हमारे लिए, क्योंकि बहुत दफा हम सोचते हैं ओ हम तो ये काम कर नहीं सकते, हम कैसे करें, हमारे अंदर तो ये पोटेंशियल नहीं। अच्छा, अगर नहीं है आपके अंदर तो उस बंदे को हेल्प कर दें किसी तरह, उसके उस काम को करने में मदद कर दें। मिसाल के तौर पे अब ये हमारी क्लास है, पढ़ाने वाला कोई एक होगा, लेकिन अगर आप पढ़ा नहीं सकते तो आप किसी और तरीके से, आप कंप्यूटर का काम कर सकते हैं, आप कोई फ्लायर लगा सकते हैं, आप लोगों तक बात पहुंचा सकते हैं, आप आगे इस काम को करने के लिए पहुंचाने के लिए कोई और जो भी मदद के तरीके हैं आप उनमें कोई किसी में भी हिस्सा ले सकते हैं, आप भी उसी तरह अजर पा सकते हैं। जज़ाकल्लाहु खैरन, मुआवनत करना ना, किसी की मुआवनत करना उसके काम में, अगर कोई खैर का काम कर रहा है, कोई भी भलाई का काम कर रहा है, आप उतना वो उस हद तक काम नहीं कर पाते, आपको लगता है मसलन है कोई चैरिटी वर्क करता है, यानी कोई किसी कोई मालदार है, उसके पास बहुत माल है, वो गरीबों पे खर्च करता है, आपके पास नहीं है उतना, लेकिन आप उसके माल को डिस्ट्रीब्यूट करने में उसकी मदद कर सकते हैं, आप तकसीम करने वाले बन सकते हैं आगे, आपको भी फिर उतना ही अजर मिल जाएगा। इसी तरह आप ये एक खैर का काम है कि हम अल्लाह के दीन को पहुंचाने के लिए, कुरान को आगे फैलाने के लिए जब कोई काम कर रहा है तो वो एक नहीं, बहुत सारे लोग उतना ही अजर ले सकते हैं, बहुत सारे लोग। सिर्फ बात क्या है, ये सोचना हमसे तो बोलना नहीं जाता, हमें तो ऐसा नहीं बोलना आता, तो जरूरी क्या आपने भी बोलना ही, अगर आपको बोलना नहीं भी आता तो आप किसी और तरीके के साथ उस काम में शामिल हो सकते हैं, उस काम को आगे बढ़ाने में, उसको फैलाने में, उसमें मदद करने में। ठीक है, ये हदीस हमें बहुत ज्यादा इस बात को सिखाती है, क्योंकि बाज दफा हम ऐसी ही बातें सोच के और हिम्मत हार के बैठ जाते हैं कि मेरे पास तो कोई टैलेंट नहीं है, तो फिर टैलेंट नहीं है तो किसी और के पास कुछ होगा तो आप उसके साथ लग जाए, आप उस काम में मदद देने लगे। इसको मामूली ना समझा करें, जो आपके पास कैपेबिलिटी है उसको कहीं मुआवनत में ही लगा दें। ठीक, अच्छा, फिर हमने देखा यहाँ पे राफिया बेगम आप बताएंगी कि बैठ रहने वाले और जो जिहाद करने वाले हैं ये बराबर नहीं होते, जबकि वो हजरत अब्दुल्ला बिन उम्मे मक्तूम जो थे वो शिकायत लेकर आए थे, तो ये आयत कैसे उनकी बात को, यानी उनको तसल्ली देने के लिए?
जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहु। جی یہ عبداللہ بن مقتوم جو نابینا صاحب تھے, جب یہ آیت آئی کہ تو یہاں پہ ان کے لیے یہ ہو گیا کہ جو معذور ہیں جو ان کے لیے پھر جہاد فرض نہیں ہے.
جی تو کیسے اس آیت میں پتہ چلتا ہے
جو یہاں پہ
راستے میں جہاد کرنے والے مومن اور بغیر عذر کے بیٹھ رہنے والے مومن برابر نہیں, اس میں کون سی بات ہے جس سے پتہ چلتا ہے جو ان کے
بغیر عذر کے نہیں, جس پہ مجبوری ہے, جو
بغیر عذر
نابینا ہے,
جو بغیر عذر کے ہے وہ ہے جو کمپنسیٹڈ ہے, جو 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 جس کے پاس ایکسکیوز نہیں, جو جس کے پاس عذر ہے اس کا مطلب وہ کمپنسیٹڈ ہے, اس کے لیے اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے, اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے. جزاک اللہ خیر نافیہ, کہ یعنی یہاں پہ ان کے لیے تسلی اس طرح ہے, اب بیٹھ رہنے والے تو وہ بھی تھے لیکن یہاں پہ آیت میں فرمایا گیا کہ بغیر عذر کے, اور ان کے پاس عذر تھا, وہ نابینا تھے اس لیے وہ اس میں شامل نہیں ہوتے. اللہ تعالیٰ نے لیکن یہاں پہ واضح فرما دیا کہ دیکھیں بغیر عذر کے جو بھی بیٹھ رہے گا اللہ کے راستے میں کوشش نہیں کرے گا, اگر صرف جہاد کو لڑنے کے علاوہ دوسری اس میں بھی دیکھا جائے کہ کوئی بھی اگر سٹرگل کر رہے ہیں اور دوسرے بغیر عذر کے بیٹھے ہیں, آپ کے پاس وقت بھی ہے, آپ کے پاس صلاحیت بھی ہے لیکن آپ نہیں کرتے, اللہ کے راستے میں نہیں لگانی, وہ اور جگہوں پہ لگ رہی ہیں, تو یہ برابر نہیں ہوں گے. یاد رکھیے گا قیامت کے دن وہ لوگ جو اللہ کے راستے میں سٹرگل کریں, اللہ کے راستے میں محنت کریں, کوششیں کریں, اور وہ لوگ جو بنا عذر کے, اب ہم تو یہ بھی عذر دے سکتے ہیں کہ نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں کیا کروں, مگر ٹائم جہاں پہ ہم نے نکالنا ہوتا ہے وہاں پہ ہم نکال لیتے, یہ والا کوئی عذر نہیں ہے. عذر واقعی مثال کے طور پہ کوئی بیچارہ ہے جو مینٹلی ڈسیبلڈ ہے, نہیں اس کے پاس کوئی ایسی یعنی اتنی عقل ہی نہیں ہے, سمجھ ہی نہیں ہے, وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا, وہ ایک عذر ہو گیا, یا کوئی اور ایسی کوئی ایسا مسئلہ کسی کے ساتھ ہے, لیکن یہ کہہ دینا ہمارا عذر تو یہ ہے کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے لیکن باقی سب چیزوں کے لیے ہمارے پاس ٹائم نکلتا, تو یہ کوئی عذر ایکسیپٹڈ نہیں ہے اللہ کے ہاں. ٹھیک ہے, عذر یاد رکھیں, کسی کو بتانے سے کوئی عذر نہیں وہ ہوتا کہ دیکھ میں نے آپ کو سیٹسفائی کر دیا نا, ٹیچر کو سیٹسفائی کر دیا تو یہ میرا عذر ایکسیپٹڈ ہو گیا. وہ ٹیچر کیا, وہ بھی آپ کی طرح کی انسان ہوگی, کوئی انسان ہوگا, وہ تو نہیں جانتے کہ آپ کے کیا حالات ہیں. یہ آپ خود ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ یہ میرا عذر واقعی اس قابل ہے کہ میں اللہ کے سامنے پیش کر سکوں گی. وہ لوگ تو اندھے بھی تھے یا لنگڑے بھی تھے, ایک صحابی, اور وہ فرماتے تھے کہ میں یہ چاہتا ہوں, میں جہاد میں اس لیے جانا چاہتا ہوں کہ میں چاہتا ہوں کہ میں لنگڑا لنگڑا کے جنت میں داخل ہو جاؤں. یعنی اتنے ان کے جذبے تھے کہ کوئی بات نہیں, میرا لنگڑا پن بھی اس راستے میں حائل نہ ہو. سبحان اللہ, تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگر عذر بنانے لگے, جبکہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا کہ کتنی اور چیزیں ہیں جو میری پسند کی ہیں, اس میں تو مجھے عذر میں نہیں دیتی, وہ میری پسند کی ہیں تو اس میں تو مجھے ٹائم کا کوئی مسئلہ نہیں, لیکن ٹائم کا مسئلہ مجھے ہمیشہ اسی میں کیوں ہوتا ہے جو اللہ کے راستے کا کام ہوتا ہے. تو کیا اللہ نہیں دیکھ رہا ہم کس سے معاملہ کر رہے ہیں, یہ تو سوچیں. لیکن قیامت کے دن یاد رکھیے گا جو آج کوششیں کر رہا ہے اور جو بغیر عذر کے بیٹھا ہوا ہے, وہ بھی عذر والے ہیں بےچارے, وہ کہیں پہاڑوں کے اندر رہ رہے ہیں, نہ ان کے پاس بیچاروں کے پاس کوئی انٹرنیٹ ہے, نہ ان کے پاس کوئی پڑھانے والا ہے, نہ ان کو کوئی سکھانے والا ہے, نہ ان کو کوئی دین کا سمجھ ہے. چلو ایک ان کا عذر بھی سمجھ میں آ سکتا ہے, لیکن میرے اور آپ کے عذر کیسے کام آ سکتے ہیں بتائیں. ہمارے پاس عقلیں ہیں سمجھ نہیں, جی ہمیں تو یاد ہی نہیں رہتا, یاد یہ نہیں رہتا, مگر ہمیں وہ واقعات ضرور یاد رہتے ہیں کہ جو ہمارے ساتھ کسی نے زیادتی کر دی, جو کسی فلانے نے مجھے, وہ وقت نہیں بھولتا اس نے مجھے ایسا کہہ دیا, یہ وہ تو ہمیں بہت یاد رہتے ہیں. دیکھیں اپنے عذر, جو جب انسان عذر دینے لگے نا تو ایک دفعہ ضرور سوچے کہ کیا یہ میرا عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا, کیونکہ جو بغیر عذر والے ہیں نا وہ, اور جو کوششیں محنتیں کرنے والے ہیں وہ برابر نہیں ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں فرما دی, برابر نہیں ہو سکتے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. اور ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن لکھا جاتا تھا, کاتبین وحی کس پہ لکھتے تھے, ہڈیوں کے اوپر, چوڑی ہڈی پہ لکھا جاتا تھا, ہمیں یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے. ٹھیک ہے, اچھا جی, پھر ہمیں اچھا یہاں پہ کون مجھے بتائے گا, نائید آنٹی آپ بتائیں گی, کہ جو یہاں پہ حرام بن ملحان کی بات آئی ہے حدیث نمبر 1232 میں, اور آگے ہم پڑھتے ہیں ام حرام بنت ملحان اگلی حدیث میں 1246 میں. یہ دونوں آپس میں کون ہیں؟
کون سی والی حدیث میں کون سی والی بجی؟
ایک ہے یہاں پہ 1242 حدیث کے اندر.
میرا آواز کم کر لیجیے آپ کی والی. ہاں جی, اب پھر سے سوری دوبارہ ایک دفعہ.
1242 حدیث میں حرام بن ملحان کی بات آئی ہے جو بیر معونہ میں تھے اور انہوں نے فرمایا تھا رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا وہ. اور آگے ہمیں ام حرام بنت ملحان کی بات آ رہی ہے جو کہ جنہوں نے یہ خواہش ظاہر کی تھی آپ صلی اللہ علیہ
وسلم. امیں جو تھی کیا بنو عامر, جب یہ سب حضرات نا ان کے وہ ایک ماموں تھے حرام بن ملحان جو تھے بنو عامر کی. اچھا آپ کا سوال میں اصل میں تھوڑا سا وہ ہو رہا ہے, سمجھ نہیں آ رہا.
اچھا میں آپ سے بعد میں پھر دوسرا پوچھتی ہوں. جی ناظرین آپ بتائیں گی.
جی استاذہ, حرام بن ملحان تو خالو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے, اور وہ جو تھی وہ رضائی ماں تھی, مطلب تو ان کا کوئی ریلیشن تو نہیں ہے.
اچھا آگے اور کون آئے گا یہاں پہ؟ جی شادیہ ناصر آپ بتائیں گی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
یہ آپس میں حرام بن ملحان اور ام حرام بنت ملحان آپس میں بہن بھائی ہیں
جی. اب لیکن یہ آپ دیکھیں کہ ام حرام کا مطلب تو ام ہو گیا اور حرام بن ملحان, اور ایک آپ لوگ مجھے لگ رہا ہے بالکل نہیں غور سے پڑھتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں تھوڑی تھے. یہ تو روایت کر رہے ہیں حضرت انس, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو سلیم کے 70 آدمی جو تھے وہ بنو عامر کے پاس بھیجے. نہ تو بنو عامر کے یہ ماموں ہیں تو نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ ماموں ہیں, یہ تو حضرت انس کے ماموں ہیں جو اپنی بات بتا رہے ہیں. تو فرما رہے ہیں کہ میرے ماموں حرام بن ملحان. اگر آپ تھوڑا سا حدیث میں ہی غور کر رہے ہیں تو 1242 حدیث میں انہوں نے فرمایا کہ میرے ماموں حرام بن ملحان, اور آگے اگر آپ دیکھیں 1246 حدیث کے اندر تو حضرت انس پھر سے بیان فرما رہے ہیں, وہ بھی حدیث حضرت انس نے روایت کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام حرام کے یہاں تشریف لے جایا کرتے تھے. یہ حضرت انس کی خالہ تھی. تو کس کی خالہ تھی؟ حضرت انس کی خالہ تھی. تو وہاں پہ خالہ آیا یہاں پہ ماموں آیا, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دونوں آپس میں کیا تھے؟ دیکھیں ام حرام بنت ملحان اور حرام بن ملحان, تو یہ آپس میں دونوں بہن بھائی تھے. بنتے اور بنت ملحان کے یہ دونوں بچے ہیں, ایک ام حرام اور ایک حرام. ٹھیک ہے, تو یہ بات کو ذرا سا اس کو غور سے دیکھا کریں کہ یہ کس کی بات ہو رہی ہے, کون صحابی روایت کر رہے ہیں, وہ کس طرح سے روایت کی جا رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں نہیں ہیں یہ, اور نہ ہی بنو عامر کے ماموں ہیں. ٹھیک ہے, اچھا پھر آج بہت ہی کم لوگ آئے ہیں. یہ کون ہے؟ 9790299. جی اپنا نام بتائیں.
میں کیا نمبر ہے مجھ سے پوچھیں؟
اچھا جی جی آنٹی آپ بتائیں گی کہ اللہ کی خاطر لڑنے والا کون ہوتا ہے, یعنی اصل جہاد کس کا ہوتا ہے,
کیا ہوتا ہے, کس کا
اصل جہاد کس کا ہوتا ہے, کون ہوتا ہے جو صرف اللہ کی خاطر لڑنے والا ہوتا ہے,
جو اللہ کی خاطر
چلے گا کہ کون؟ اب سارے ہی کہیں گے ہم اللہ کی خاطر ہی لڑ رہے ہیں, لیکن کیسے پتا چلے گا؟
جو اللہ کی خاطر اپنی جان اور مال یعنی اور ہر چیز قربان کرتا ہے, یعنی خلوص دل سے
کہے گا کہ بھئی دیکھے میں ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے میں اللہ کی خاطر ہی کرتا ہوں, پتا کیسے چلے گا؟
تو اس کے عمل سے پتا چلے گا.
نہیں وہ اس نے تو اپنی جان قربان کر دی, آپ عمل سے کیسے جانیں گے؟
عمل سے اس کے عمل تو اس کی نیت ہوگی اور دوسرے عمل ہوگا, دونوں چیزیں ہوں گی.
آپ سے پتہ دیکھیے, آپ یہ دیکھیں گے کہ کون اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے لڑتا ہے, یہ دیکھا جائے گا کہ واقعی کیا اللہ کا کلمہ اس کے لڑنے سے بلند ہوتا ہے, کیا وہ چاہے وہ کامیاب ہو یا نہ ہو, لیکن کیا وہ واقعی اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے کر رہا ہے، یا پھر اس کا صرف اپنی بہادری دکھانا ہے، اپنی غیرت کے لیے کر رہا ہے. بعض لوگ صرف غیرت کے نام کے اوپر لڑتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں نہیں ہم اللہ کی خاطر ہی لڑ رہے ہیں. یہ اللہ کی خاطر لڑنا نہیں ہوتا. اللہ کی خاطر لڑنا تبھی وہ سمجھا جائے گا، کیونکہ آج کے دور میں ہر کوئی کہتا ہے جی اللہ کی خاطر، اللہ کی خاطر. نہیں بھائی، اللہ کی خاطر جو لڑنا ہوتا ہے نا، وہ نہ مال کے لیے ہوتا ہے، نہ زمینوں کے لیے ہوتا ہے، نہ اپنی بہادری دکھانے کے لیے ہوتا ہے، کسی اور چیز کے لیے نہیں ہوتا. صرف یہ ہوتا ہے اس کے اندر کہ اللہ کا کلمہ بلند ہو، اللہ کا دین بلند ہو. اور حکومتیں لینا بھی اس میں نہیں ہوتا کہ حکومت ہمیں مل جائے، یہ نہیں ہوتا. نیت کا اخلاص کتنا ضروری ہے یہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے. نیت کا اخلاص، دیکھیں نیت کے اخلاص سے عمل ایک ہی ہے، ایک ہی بندہ لڑ رہا ہے، جان دے رہا ہے. جیسے آپ نے کہا جو اپنی جان دے دے، جان دے رہا ہے، لیکن کوئی مال لینے کے لیے دے گا؟ کوئی یہ کہے گا کہ میرے بعد میرا نام یاد رکھا جائے، لوگوں کو پتا چلے کہ فلاں دنیا میں آیا تھا اور وہ دیکھو لڑتے ہوئے گیا ہے. بہادری دکھانے کے لیے کوئی لڑتا ہے کہ لوگوں کو پتا چلے میں کتنا بہادر تھا، میں بزدل نہیں تھا. کوئی غیرت دکھانے کے لیے لڑتا ہے کہ میں کتنا غیرت مند آدمی ہوں، دیکھو میں نے کیسا مقابلہ کیا اور اپنی جان تک دے دی. ان میں سے کوئی اللہ کی خاطر لڑنے والا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، یہ یاد رکھیے. ساری اسی بات سے نیت کا پتہ چلتا ہے اس حدیث سے، کہ نیت کا اخلاص کتنا ضروری ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالی ہماری نیتوں کو خالص کرتے ہیں. اور پھر آگے ہم نیت کی بارے میں حدیث دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے نیت جو بھی ہوگی اسی کے مطابق اجر ملے گا. پھر ہم آگے دیکھتے ہیں، یہاں پہ جو ترجمے میں لکھا ہوا ہے کہ وہ آپ کے سر سے جوئیں نکال رہی تھی اور اس طرح کی بات لکھی ہوئی ہے، اس کو کیسے پھر ڈیفائن کیا جائے گا، کیسے ہم اس بات کو سمجھ سکتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں اور لوگ بھی ہیں، آپ کا مجھے نظر نہیں آ رہا نام.
استاد اگر آپ پیج ون پہ جائیں گے.
اچھا، یاسمین اقبال جی، آپ بتائیں گی کہ اس چیز کو آپ کیسے یہاں پہ ڈیفائن کریں گے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ
اللہ. اس طرح ڈیفائن کریں گے کہ وہ لوگ اتنا ان کا کلوز رشتہ تھا کہ وہ بیٹھ کے سر میں جوئے.
نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. نہیں ایسا نہیں ہے بالکل.
آپ نے سوال کیا کیا ہم سوری
نہیں یہی سوال کیا کہ یہ آپ کیسے وہ کریں گے. جی تحسین، آپ بتائیں گی اس کو، اب آپ سنیں اور نوٹ کریے. جی
ہاں جی استاذہ، اس کا جو یہاں پہ ورڈ یوز کیا گیا ہے نا تفلی، اس کا مطلب ہوتا ہے بال سیدھے کرنا یا بالوں کو سنوارنا بھی. تو ہم اس مطلب میں بھی اسے لے سکتے ہیں کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالوں کو سیدھا کر رہی تھی یا سنوار رہی تھی، مطلب وہ ریلیکس ہو کے اسے بیٹھے تھے اس گھر میں نا.
ٹھیک ہے، شاباش، بالکل. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پہ پتہ چلتا ہے کہ الفاظ کو نا تھوڑا بہت بھی آگے پیچھے کرنا یا الفاظ کے معنی کو کرنا، وہ کتنا بڑا ایک یعنی وہ سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. یہاں پہ جیسے ترجمے میں لکھ دیا گیا کہ سر سے جوئیں نکال رہی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنے زیادہ پاک اور صاف رہنے والے انسان تھے. اور یہاں جو تفلی کا مطلب ہے وہ ٹھیک ہے، جوئیں نکالنا بھی ہے، مگر بالوں کو سیدھا کرنا بھی ہے. جیسے ہم کہیں کنگھی کر کے سٹریٹ کر دینا بالوں کو، وہ بھی مطلب ہے یعنی سر. تو ہم وہ مطلب لیں گے، نہ کہ یہ مطلب لے لینا کہ نہیں جی بالوں میں سے ایسے نکال رہی تھی، یہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ وہ رضائی خالہ بنتی ہیں بعض روایات سے، کیونکہ ام سلیم اور ام حرام جو تھیں وہ بھی بہنیں تھیں. اچھا جی، پھر یہ مجھے کوئی بتائے گا کہ بک کے دیکھے بغیر، یہ 262 سے کون ہے؟ شہناز ہیں شاید.
جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ کون کون لوگ شہید میں شامل ہوتے ہیں، چاہے وہ میدان جنگ میں نہیں بھی وفات پائے؟
جی اس کی ایک لمبی لسٹ بتائی تھی سر نے.
جی بتائیے،
اس میں
جتنے آپ کو یاد ہیں زبانی وہ بس بتا دیں، دیکھ کے نہیں، جتنے زبانی یاد.
جی اس میں یہ تھا کہ دب کر مرنے والا یا حاملہ عورت بچے کی پیدائش میں مرنے والی، یا پیٹ کی تکلیف سے مرنے والا، تاؤن کی بیماری سے مرنے والے، اور گر کر مرنے والے، گلا گھٹ کر مرنے والے،
ڈوب کے مرنے والا،
جی ڈوب کر مرنے والا، اس زبانی تو جتنے ہی یاد ہیں، ویسے لسٹ شاید انہوں نے 15 تک کی بتائی تھی.
جی تو یہ جزاک اللہ خیرن کثیرہ، تو یہ کچھ لوگوں کی جو یہاں پہ حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے، یہ بھی آپ لوگ یاد کر لیجئے کہ کون کون سے لوگ ہیں جو کہ شہادت کا درجہ پانے والے ہوتے ہیں، گو کہ چاہے اتنا بڑا شہید کا درجہ نہیں بھی ہو لیکن ان کو بھی شہید ہی کہا گیا. اور کیونکہ آج کل بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ خامخواہ بعض لوگوں کو شہید کہا جاتا ہے، حالانکہ وہ شہید نہیں بھی ہوتے تو تب بھی ان کو شہید کہہ دے، جس کا دل چاہتا ہے جس کو مرضی شہید کہہ دے. تو یہاں پہ جو شہید کی جو کیٹیگریز ہیں وہ ہمیں یاد ہونی چاہیے. اور یہاں پہ جی آپ بتا دیں گے آپ یاسمین اقبال کے، یہاں پہ پھر جو شہید ہیں ان کا کیا مطلب ہے، یعنی ان کو کیا ملے گا؟
ان کو السلام علیکم و رحمۃ اللہ، ان کو شہید والے درجے تو نہیں ملیں گے، مگر جیسے اب ہم جیسے دعا کرتے ہیں اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیل، تو یہ وہ والے درجے تو نہیں ہوں گے جو اللہ کے راستے میں واقعی جہاد کرتے ہوئے شہید ہوتے ہیں، مگر اسٹل ان کو اچھے درجات ملیں گے شہیدوں والے،
اور ان کے گناہ بخش دیے جائیں گے، یہ سب سے بڑی بات ہے.
میں اس لیے دعا کرتی ہوں کہ جب میں نے پڑھا تھا کہ ان کے زخموں سے خون رستا رہتا اور ان کی باڈی زمین نہیں کھاتی، تو میں ہر وقت یہ دعا کرتی ہوں، کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری باڈی کیڑے نہ کھائے.
صحیح بات
ہے. مگر اس کے لیے ایمان ہونا ضروری ہے نا شہادت کے لیے. ہم لوگ خالی شہید ہو گئے مگر جب تک ہمارا پکا ایمان نہیں ہے، مومن نہیں ہے، تو وہ بھی امپورٹنٹ ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ شہید ہو گئے مگر ان کا ایمان نہیں ہوتا، تو وہ شہید ایمان ہوتا ہے، مطلب ناٹ دا پراپر ایمان جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہونا چاہیے، تو کیا پھر وہ بھی شہید ہوں گے؟
جی آپ کا کیا سوال ہے، سوری دوبارہ بتائیں.
دیکھیں جیسے بہت سے لوگ بدعت اور شیر پتہ نہیں کس کی ہماری،
بالکل جب تک
وہ تو نہیں ہوئے شہید.
اس طرح تو کوئی کافر بھی آ کے کہہ دے کہ بھئی وہ ڈوب کے مر گیا تو وہ کیا شہید ہو گیا؟ نہیں،
ایگزیکٹلی ایمان ضروری ہے.
بالکل جو اور اس میں عقیدہ صحیح ہونا ضروری ہے کہ انسان کا واقعی میں صحیح ہو، ایسا نہیں ہوگا شرک کرتا ہو اور بدعتیں کرتا ہو اور اس کے بعد سوچے کہ بھئی ابھی شہید بھی ہو گئے، تو یہ بات امپورٹنٹ.
ہمارے ملک میں ہر کسی کو کہتے ہیں یہ شہید ہے،
میں ابھی کہ ہمارا جس کو جی چاہتا ہے نا، تو ہم اپنا خود ہی اپنی ہماری مرضی جس کو مرضی ہم شہید کہہ دیں، تو یہ ایسا نہیں ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی اچھا یہ بتائیں گے کہ کون آپ رہ گیا ہے جس سے میں نے ابھی تک سوال نہیں کیا، کوئی ہیں جو ان سے ابھی تک میں نے سوال نہیں کیا؟ جی اچھا شہناشا، جی شہناشا آپ بتائیں گی کہ کوئی ایسا معمولی سا عمل بتائیں جس کے اوپر اللہ تعالی نے کسی کو بخش دیا ہو اسے راضی ہو کے.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ایک آدمی کے بارے میں بتایا گیا تھا کہ اس نے راستے سے کانٹوں بری کوئی شاخ تھی وہ ہٹائی تھی، اس کی وجہ سے اس کو بخش دیا گیا تھا.
یعنی ہمیں وہ کتے والی تو بات یاد ہے کہ کتے کی پیاس بجھائی تھی ایک عورت نے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا تھا. تو اب یہ بھی ایک یاد رکھ لیجئے کہ راستے میں کانٹوں بھری ایک ٹہنی دیکھی تھی تو راستے سے دور کر دی تھی، اللہ تعالیٰ اس بات پہ راضی ہو گیا. اس سے پتہ چلتا ہے اللہ بے نیاز ہے، وہ جس کو چاہے بخش دے، چاہے تو کسی کو چھوٹی سی کسی کام پہ ہی بخشش کر دے، اور چاہے تو کسی چھوٹی سی مسٹیک کو پکڑ کے اس کے اوپر سزا دے دے. یہ اس سے ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ اچھا میں بھی اب جاتی ہوں باہر شاخ اٹھا کے ادھر کر دیتی ہوں تو وہ میری بھی بخشش ہو گئی، ایسے نہیں. بات ہے کسی کے خلوص کی، کسی کا کون سا عمل کس ٹائم پہ کس وقت میں اللہ تعالیٰ کو کیسے پیارا لگ جائے. ٹھیک ہے، یہ بات ہے. اس لیے چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو بھی حقیر نہیں سمجھنا چاہیے، یہ ہمیں پتا چلتا ہے. چھوٹی سی چھوٹی، یعنی اتنی بھی کہ ایک چھلکا کیلے کا پڑا ہوا راستے میں اور آپ نے سوچا میں اس کو اٹھا کے، یہ کیا پتا اللہ مجھے بھی بخش دے اس طرح سے. ٹھیک ہے، مگر ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہاں جی اب تو میری بخشش ہو گئی، میں تو اتنی سے کے اوپر اس کی ہو گئی تھی تو میں تو کتنے بڑے بڑے کام کر لیتی ہوں، تو میری تو یقیناً ہو گئی ہوگی. اس لیے میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں، کبھی بھی یہ نہیں سوچ سکتے ہاں بھائی میری اس کے اوپر فور شور ہے یا میں تو بس اس جنت میں ہی جاؤں گی. اللہ کو بہتر پتہ ہے، اور اللہ کی مرضی ہے جس کی چھوٹے سے کام پہ بھی بخشش کر دے, اور کسی کے بڑے بڑے کام بھی اس دن غبار بنا کے اڑا دیے جائیں گے. تو ہم نہیں جانتے, اور ہاں ہمیں یہ ضرور سبق مل گیا کہ اخلاص کے ساتھ ہم کرتے رہیں اس شوق میں, اور اللہ سے باتیں کرتے ہوئے کہ اللہ تو نے اس کی بخشش کر دی تھی, اللہ میری اس عمل کو تو پسند کر لینا, اللہ صرف تیری خاطر کیا ہے, اللہ تعالیٰ تو اس کے اوپر میری بخشش کر دینا, ایسے کر کے کہ اللہ تعالیٰ سے لجاجت سے مانگے, اللہ تعالیٰ سے شوق سے مانگے, اخلاص کے ساتھ چھوٹی سے چھوٹا کام بھی اخلاص کے ساتھ کریں, اس کو کر کے پھر شکایتیں نہ لگائیں بہت تھک گئے, بہت کر دیا, بہت ایسے کر, یہ ہمارے عمل کو ضائع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اگلی حدیث ہم ایسے ہی بات کر لیتے ہیں اس کے اوپر ٹائم تھوڑا. یہ بات کہ نیکسٹ ہمیں حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس امت محمد میں ایک گروہ قیامت تک ضرور ایسا رہے گا جو حق پہ رہے گا, کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو گئی ہے اور کوئی امت میں حق پہ رہا ہی نہیں. جیسے ہم سوچتے ہیں کہ شاید آج کا وہ وقت ہے, کوئی حق پہ ہی نہیں ہے, سارے غلط ہو گئے ہیں, بس ختم ہو گیا سب کچھ, ایسا نہیں ہے. ایک گروہ ضرور موجود رہے گا. یہ الگ بات ہے کہ ہر گروہ خود کو کہے کہ جی میں ہی صحیح راستے پہ ہوں اور دوسرے غلط ہیں, لیکن یہ ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایک گروہ ہوگا, ان کو برا بھلا کرنے کی بھی, ذلیل کرنے کی بھی کوشش کی جائے گی, ان کی مخالفت بھی بہت ہوگی, لیکن وہ رہیں گے, وہ بچیں گے, قیامت تک رہیں گے. یعنی ایسا گروہ اس امت میں جب تک, یعنی امت ہے تب تک رہے گا ایسا گروہ. اچھا یہ بہت امپورٹنٹ حدیث ہے جی. فرزانہ چودھری آپ بتائیے کہ سفر کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا.
جی السلام علیکم و رحمۃ اللہ. جی سفر کے بارے میں ہے کہ جب بھی انسان اپنے کام کے لیے جائے تو فوراً فارغ ہو کے گھر میں واپس آئے, تو جو اس میں مجھے سمجھ میں آتی ہے کہ ایک تو یہ کہ تھکاوٹ اور کھانا وغیرہ جیسے کہ انسان کو پراپر وے سے نہیں ملتا, اور پھر وہ عبادت میں بھی خلل ڈالتی نا نماز وغیرہ پڑھنے میں, تو اس لیے اپنا کام ختم ہو تو سفر سے واپس اپنے گھر میں آنا چاہیے.
جی اور کیا سفر کے بارے میں ایٹیکیٹس ہیں؟
اس میں یہ نا کہ اپنے گھر والوں کو ہم لوگ چھوڑ کے گئے ہوئے ہوتے ہیں, جیسے کہ اگر مرد نکلے ہیں تو وہ ان کے لیے کام سے فارغ ہو کے اپنے گھر,
یعنی کوئی ٹائم ایسا ہے کہ جس کے اندر
جی 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 کہ اگر کوئی سفر کے لیے تو
آتا ہے نا آداب میں سفر کے. جی
جی جی آداب میں یہ ہے کہ جیسے گھر واپس آنے کے لیے آپ کو سفر پہ نکلے ہیں تو واپسی کے لیے اپنے گھر والوں کو اطلاع دیں کہ ہم لوگ گھر آ رہے ہیں, تو ان کو بتانا چاہیے.
ہماری فلائٹ مثلا رات کی ہے تو کیا رات کو ہم گھر نہ آئیں پھر؟
نہیں آنا چاہیے, اطلاع دے دینا چاہیے ان کو, ان کو اطلاع
دے دینا چاہیے. جی اصل بات یہ ہے کہ گھر والوں کو جزاک اللہ کریں کچھ ٹائم دینا چاہیے کہ وہ تیاری کر سکیں اس چیز کی کہ جب کوئی آ رہا ہے تو گھر کی عورتیں ہیں یا کھانا وانا بنانا ہے انہوں نے یا اپنے آپ کو صاف ستھرا کرنا ہے یا گھر کو صاف ستھرا کرنا ہے, تو اس کے لیے ان کو ٹائم دینا چاہیے. اچانک سے یہ جو سرپرائزز والا معاملہ ہم نے کیا ہوا نا, یہ مطلب کوئی زیادہ اچھی پسندیدہ بات نہیں ہے کہ آپ ایک دم آ دھمکے اور جی سرپرائز دے دیا میں نے, پھر سرپرائز دے دیا لیکن آپ دیکھیں اس کے لیے کتنی بڑی, ہو سکتا ہے اس نے کوئی کھانا ہی نہ بنایا, ہو سکتا ہے اس کے بال بکھرے, ضروری نہیں کہ صرف خامد نہیں آنا ہو, تو پھر کوئی بھی اگر مہمان ہے, کوئی بھی آپ کسی کے بھی پیارے ہیں اور آپ سرپرائز دے کے ان کو آ جاتے ہیں اور رات ہوئی بھی اور بیل پہ بیل کر رہے ہیں اور گھر والے سو چکے ہیں, اب جی اس طرح کی چیزوں سے ذرا پرہیز کرنا چاہیے. جب گھر والوں کو پتا ہو تو چاہے آدھی رات بھی کیوں نہ ہو, اب بعض فلائٹیں بالکل ہی رات کے وقت پہنچتی ہیں, اب یہ تھوڑی نہیں آپ کر سکتے کہ اب آپ پہلے ہوٹل میں رہیں گے پھر صبح کو گھر جائیں گے, ایسے نہیں. اب وہاں پہ کیا ہوتا ہے, ان کو پہلے سے علم ہے کہ آپ آ رہے ہیں تو وہ اٹھیں گے بھی, وہ آپ کو ویلکم بھی کریں گے, تو اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اس لیے یعنی یہاں پہ بیسیکلی یہ مطلب نہیں ہے صرف کہ آپ رات کو گھر میں نہیں, اپنا چاہے گھر ہو چاہے کسی کا گھر ہو آپ جا ہی نہیں سکتے, مگر یہ ہے ضرور کہ اس طرح کے سرپرائزز نہیں دینے چاہیے. اور سفر کو السفر قطعات من العذاب, یہ یاد رکھیے گا بات, سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. تو سفر کے لیے بہت زیادہ آن لیس آپ کا کوئی کام ہے, ایسے ہی شوقیہ سفر کرتے نہیں رہنا چاہیے کہ بھی وہاں جا رہے ہیں بیکار گھوم پھر رہے ہیں, تو سفر اس لیے کیونکہ یہ ایک واقعی عذاب ہے. اب بعض لوگ ہمیں کہتے ہیں نہیں آج کے سفر تو بہت آسان ہیں, وہ تو پرانے زمانے کے سفروں کی بات ہو رہی ہے, ایسے ہے, تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں؟ یہ یہاں پہ لکھیں, لائیو براڈ کاسٹ پہ لکھیں, میرے پاس نہیں ہے اس وقت پیلٹو. جی عذاب ہے, عذاب ہے. ہاں یہ سفر عذاب کا ایک ٹکڑا ہے. یعنی میں یہ پوچھ رہی ہوں کہ آج کے وقت میں لوگ کہتے ہیں کہ نہیں آج تو سفر بڑے آرام دہ ہیں. جی سفر تو سفر ہے, مشکل ابھی بھی ہوتی ہے بالکل. اب آپ لوگ بھی نکلتے ہوں گے سفر کے اوپر, آپ دیکھیں سفر آسان نہیں ہے. اگر اس زمانے کے سفر مشکل تھے تو آج ٹھیک ہے, اس لحاظ سے اتنے مشکل نہیں, لیکن آج ہم اتنے ہی زیادہ سہل بھی ہو گئے نا, ہم اتنے ہی نازک مزاج بھی تو ہیں, ہم اتنے ٹف تھوڑی ہیں جتنے وہ لوگ ٹف تھے. تو وہ ٹف حالات میں بھی ان کے لیے بھی عذاب تھا, آج ہمارے مطابق جیسی ہماری طبیعتیں اور ہماری جسمانی حالتیں ان کے مطابق آج کے سفر بھی مشکل ہیں. آج کے سفروں میں بھی بہت مسئلے ہیں, کوئی ایک مسئلہ تھوڑی ہے. آپ دیکھیں گھر سے نکلنے سے لے کر کتنی دیر انتظار کرنے سے لے کر سیکیورٹی کی لائن سے لے کر پھر فلائٹ بھی اپنے ٹائم پہ چل بھی پڑے تو اول تو, اور نہیں چلی تو اور مسئلے, اگر بیچ میں کہیں ٹرانزٹ ہے تو تب مسئلے, وہاں پہ کس وقت میں پہنچتی ہے, پھر آپ مسافر ہیں راستے میں, نہ کسی کو جان نہ پہچان, نئی جگہ نئے ملک ان میں اترتے ہیں آپ, کتنی ساری چیزیں ہیں جو سفر کے اندر ہوتی ہیں. اس لیے سفر کو عذاب کا ایک ٹکڑا کہا گیا. اور آپ کھانا پینا اپنی مرضی کا نہیں, نہ سونا اپنی مرضی کے مطابق ہے, ایک کرسی پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں 10-12 گھنٹے ہو گئے ہیں, آپ وہاں سے ہل نہیں پا رہے, یہ نماز پڑھنی بھی مشکل بالکل. تو عبادت کے علاوہ جو آپ کی بیسک نیسیسٹیز ہے نا, کھانا پینا اور سونا, سب چیزوں کے اندر آپ کے لیے ایک مسئلہ ہو جاتا ہے. اس لیے کوئی زیادہ یہ پسندیدہ نہیں ہے کہ اٹھ کے منہ اٹھایا تو ادھر چل پڑے, منہ اٹھایا تو ادھر چل پڑے. زیادہ گھروں میں ٹھہرنا یہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. نجات کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا تھا کہ نجات کس میں, اس میں کہ تم اپنے گھروں میں رہو, جتنا باہر ہے اتنا زیادہ فتنہ ہے. تو اب یہ ہے کہ ہاں علم کے راستے کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں, حج کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں, عمرے وغیرہ کے لیے آپ سفر کر سکتے ہیں, یا جیسے قرآن کہتا ہے کہ سیرو فی الارض, زمین کے اندر چل پھر کے دیکھو, تو اس طرح سے آپ عبرت کے لیے, آپ اللہ کی نشانیاں دیکھنے کے لیے, اس چیزوں کے لیے ضرور جا سکتے ہیں. مگر ایسے ہی سفر کرتے جائیں, یا کوئی بزنس تجارت کے لیے آپ ضرور سفر کر سکتے ہیں, یہ سب چیزیں, یا اپنے پیاروں کو ملنے کے لیے بھی سفر کر سکتے ہیں, یہ سب تمام چیزیں حدیث سے پتہ چلتی ہیں, ٹھیک ہے. لیکن پھر جب کام ہو جائے پھر ایسے ہی فضولیات میں نہیں بیٹھنا چاہیے اور واپس آ جانا چاہیے. اچھا آگے ہم دیکھتے ہیں کتاب و سعید و زبائے. یہ مجھے صرف بتا دیں کہ کلاس تو نہیں شروع ہوئی تاکہ پھر ہم آگے کریں, ورنہ اچھا ویٹنگ کر رہے ہیں. اچھا ٹھیک ہے پھر انشاءاللہ, مجھے بتایا نہیں تھا نا. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.